الرحیم. صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، محتشم سامعین کرام، سورہ المائدہ شریف کی ابتدائی آیات کی تفسیر کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور آیت نمبر 18 کے ابتدائی حصے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مقام عبودیت اور آپ کے مقام نبوت سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے جو عیسائیت کے غلط عقیدے کا رد کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو صحیح بات جو کئی سو سال سے ایک معمہ اور ایک ہوا بنی ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ ہیں کیا، ہر شخص اپنی طرف سے ان کی ذات کی تعبیر اور اپنی جانب سے ان کی ذات سے متعلق اپنا ہی نظریہ، اپنی عقلی فلسفے کو بیان کرتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنہوں نے کسی عیسائی گرجا گھر کے اندر کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، حضرت عیسیٰ سے متعلق کسی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، اور نہ کسی صحیفے نہ کسی کتاب کو زیر مطالعہ لایا کہ جس کی نسبت سے آپ کا لقب ہی امی ہے، یعنی کسی کے سامنے آپ نے زانو تلمس کو خم نہیں کیا، اور دنیاوی طریقے جو لکھنے پڑھنے کے ہیں اللہ رب العزت نے اس سے آپ کو مبرہ رکھا، اور بغیر لکھے اور بغیر پڑھے جمی ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، تمام کے علوم آپ کے سینے میں منقش فرما دی. تو امی ہونا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے. اب جب ایسی دنیا کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب شہدائی زوروں پر ہیں، ان کی پوری حکومت روم کی شکل میں ہرقل بادشاہ کی زیر قیادت میں موجود ہے، اور جنگ موتا اور جنگ تبوک اس کا بہت بڑا ایک عملی ثبوت ہے، اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اسلام کی شمع روشن ہونا شروع ہوئی، اور ایک ہی معبود برحق کی عبادت کی طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا، اور اس وقت مکہ کے اندر جو خود ساختہ بت تھے ان کی معبودیت اور ان کی خدائی کی زبردست قسم کی ترغیب کی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد یہود اور نصارہ نے جو انبیاء سے متعلق الوہیت کا عقیدہ، خدائی کا عقیدہ رکھا تھا، اور بزوم خود کہ جناب وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا عقیدہ بڑا عقلی اور نقلی فکر کے دلائل کے ساتھ بالکل مربوط اور مبسوط ہے، اسلام نے ایک ہی لہجے میں اور گویا کہ ایک ہی لمحے میں ان کے تمام عقیدے کے پرخچے اڑا دیے، اور ان کو بتا دیا کہ ان کے عقیدے کی حقیقت کیا ہے اور ان کے دلائل کی حیثیت کیا ہے. اس دور میں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں اللہ رب الحق اور معبود برحق کی وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس وقت حضرت عیسیٰ سے متعلق اس معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور ایک قدیم ذات کے مالک ہیں، اللہ نے انہیں خدائی عطا فرمائی ہے اور یہ خدا بن چکے ہیں، اور رب کریم ان کے خون میں حلول کر کے العیاذ باللہ ان کا وجود بن چکا ہے. جب اس قسم کے باطل نظریات پھیل گئے تو اب خود ان کی قوموں کے اندر یہ اختلاف پڑ گیا کہ حضرت عیسیٰ کی صحیح صورت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے. اور جس وقت یہ مخمصہ اور مباحثہ چل رہا تھا، سورہ المائدہ شریف یہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جس وقت اسلام یعنی قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کا آخر ہے، بالکل، کیونکہ یہ 8-9 ہجری کی صورت ہے، اور اس کے بعض مضامین گویا کہ عرفات کے میدان میں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اس سورہ المائدہ کی خاصیت ہے. تو گویا کہ یہ آخری آئین اور اسلامی تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے جہاں پر عیسائی اور دیگر لوگ یہ بات کو معمہ بنائے ہوئے تھے کہ عیسیٰ کون ہے کون ہے کون ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے حضرت عیسیٰ کی تاریخ کو بیان کروا دیا, اور اتنے ببانگ دہل اور زوردار انداز میں حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ نہ اس دور میں اس پیغام حق کو کوئی ٹھکرا چل سکا. اور قیامت تک قرآن کی یہ آیت حضرت عیسیٰ کی نشاندہی اور حضرت عیسیٰ کے صحیح تعارف اور حضرت عیسیٰ کی ذات کی صحیح گویا کہ غمازی کرنے کی جو دلیل ہے, یہ قرآن کا جو دعویٰ ہے, اسلام کا جو دعویٰ ہے, نہ اس وقت ان کے بڑے بڑے علماء اس کے خلاف کوئی دلیل لا سکے اور نہ قیامت تک لا سکیں گے. خود وہ بیچارے جس معمے میں پھنسے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ کا خدا ہے تو ان کی حیثیت کیا ہے, انہیں خود نہیں پتا تھا. تو قرآن نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی صحیح شخصیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے یہ کہہ دو کہ جو سارے جمع ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کون ہے, فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں, یعنی اتنے قرب خاص میں ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العزت کے گویا کہ ہم چہیتے ہیں. فرمایا سورہ نساء میں اگر ہم چلیں اس آیت کی تردید کرتے ہوئے, اس معاملات کی تردید کرتے ہوئے, اللہ رب العزت نے آیت نمبر 171 سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب, اے عیسائیوں, اس حال میں کہ تم کتاب کے متحمل ہو اور اتنا بڑا کس بیان کرتے ہو, فرمایا لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں بیجا مبالغہ نہ کرو. فرمایا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو حق ہے, اور جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کو اللہ کی طرف بطور عقیدہ بنا کر منسوب نہ کرو. فرمایا تم اس خوش فہمی میں ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور باطن میں خود تم نفسیاتی مریض ہو کہ حضرت عیسیٰ ہے کیا, تو آؤ ہمارا یہ نبی امی جس نے تمہارے مکتب میں جا کر تحصیل علم نہیں کیا, لیکن اس کی زبان سے ہم عیسیٰ کی حقیقت بیان کرتے ہیں. تم میں جو کئی سو سال سے حضرت عیسیٰ کی ذات ایک معمہ بنی رہی ہے تعارف کے طور پر, آؤ آج ہمارا نبی امی تمہارے سامنے تمام بات کو بیان کر رہا ہے. فرما انما المسیح, مسیح کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو نا, تو فرما مسیح کچھ نہیں, صرف یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ, کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے. اور کیسا کلمہ ہے اس کی تشریح گزشتہ درسوں میں گزر چکی ہے, میں صرف اس ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے اور آپ کے ذہنوں میں اس سابقہ مضمون کو اجاگر کرنے کے لیے تاکہ تسلسل جڑ جائے اس بات کو عرض کر رہا ہوں. فرمایا ایسا کلمہ ہے کہ القاہ الی مریم وروح منہ, کہ جو اللہ نے مریم پر القا کر دیا تھا اور اللہ رب العزت نے ایک روح بھیجی, وہ ایک روح تھی جس سے حضرت مریم علیہ السلام گویا کہ حاملہ ہوئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. فآمنوا باللہ ورسولہ, یہ وہ طریقہ ہے ایمان لانے کا حضرت عیسیٰ پر, تو اس طریقے پر تم ایمان لے آؤ اور اس رسول کی مکمل اتباع کرو. ولا تقولوا ثلاثہ, اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے. اب دیکھیں صرف اپنی وضاحت نہیں کی, ایک تو یہ ہوتا نا کہ بھائی تم کچھ بھی کہو کہو میرا نظریہ یہ ہے, ڈر کر کہ تم بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں لیکن میرا نظریہ یہ. قرآن نے زوردار انداز میں حضرت عیسیٰ کی جہاں بات کو واضح کیا ان کے غلط عقیدے کی بھی تردید کی, فرمایا اور یہ تم بولتے پھرتے ہو نا اور بڑے بڑے علم کے مدعی تم بنے ہوئے ہو اور گویا کہ دلائل کے بڑے پہاڑ بنے پھر رہے ہو, تو فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ, ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تین نہیں ہے, اور یہ تم یہ کہتے ہو نا کہ عقیدہ ثلاثہ کہ خدا تین ہے, یہ تمہارا کذب ہے, تمہارا جھوٹ ہے. اور فرمایا انتہو خیر لکم, ہم تمہیں واضح کرتے ہیں, متنبہ کرتے ہیں کہ رک جاؤ اس بات سے اور ٹھہر جاؤ, تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس بات سے رجوع کر لو اور سنو خدا کون ہے. فرما انما اللہ الہ واحد, سن لو کہ اللہ ایک ہے اور وہ واحد ہے. فرما سبحانہ ان یکون لہ ولد, اور وہ اس شے سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. دیکھیں یہ قرآن کا اتنا زبردست مقدمہ ہے, اللہ اکبر, اس آیت کی برسوں تشریح کی جائے تو اس کی جاذبیت اور اس کی حلاوت ختم نہیں ہوتی, کہ اگر طرز مناظرہ سے دیکھا جائے تو اتنا بہترین اصول مناظرے کا یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم چار سے چھ جمعے سے اسی آیت پر تفصیل کلام کر رہے ہیں اور یہ بحث ختم نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ سے متعلق پھر یہ نظریہ اگر ذہن میں رکھ کر, اس تاریخ کو ذہن میں رکھ کر اگر اس آیت کو سمجھیں گے تو آپ کے اندر ایمان مزید جوش مارے گا کہ یہ بات اس دور میں کی جا رہی ہے کہ جس وقت کوئی حضرت عیسیٰ سے متعلق ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا, بلکہ تمام وہی بات بولتے تھے کہ عیسیٰ کون ہے. کئی عیسائیوں کے پاس دلائل مضبوط ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں یقیناً عیسیٰ وہی ہے. اللہ رب العزت نے کئی سو سال پر محیط جو حضرت عیسیٰ سے متعلق غلط عقیدہ تھا, اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے جو منکر تھے کہ جناب نبی امی ہیں, ان پر نبوت کیسے آ سکتی ہے اور گویا کہ اللہ کے کلام کو کیسے بیان کر سکتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ سے متعلق بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ کن ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے انہیں معرج وجود میں لایا اور ان کو وجود بخشا ہے. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں دو سبب ہوتے ہیں, ایک والدین کا ملاپ اور ایک سبب بعید لفظ کن. تو والدین کے ملاپ کا تو یہاں پر کوئی تعلق نہیں, تو فرمایا لفظ کن ہے, سبب بعید سے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا فرمایا. اور یہ نہیں فرمایا کہ چلو مل کر تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمارا اسلامی نظریہ, لوگ کہتے ہیں بھائی آپ جو بھی کہیں, لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے, اب آپ اس کو قبول کریں نہ کریں, اسلام نے یہ بات نہیں کی. اسلام نے کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے کلمہ ہیں, اور فرمایا ولا تقولوا ثلاثۃ, اور جو تم کہتے ہو نا کہ وہ تین ہیں یہ جھوٹ ہے, وہ تین نہیں ہیں. خدا کون ہے؟ فرمایا انما اللہ الہ واحد, وہ ایک خدا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, اور وہ اس شے سے پاک ہے, اس کی ذات اس شے سے مبرہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. اور ہاں اس کا کوئی بیٹا تو نہیں, لیکن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ہاں زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ رب العزت اس کارسازی کے لیے. حضرت گرامی یہاں پر عیسائیوں کو زوردار انداز میں عقیدہ تسلیس سے گویا کہ روکا گیا. وہ کلمہ کیا ہے, رسول کیا ہے, حضرت مریم پر القا کس طرح کیا گیا, وہ روح من ہوں اور نور من نور اللہ سے کیا مراد ہے, اس پر تین جمعے بڑی تفصیلی بات گویا کہ گزر چکی ہے. ہم آگے چلتے ہیں اس مضمون کو یاد دلاتے ہوئے کہ عقیدہ تسلیس کی حقیقت کیا ہے. اس پر چند جملے کہہ کر میں آگے آیت کی طرف چلتا ہوں, تاکہ آیت نمبر چار کے رکوع کی کچھ آیات یہاں پر پیش کی جائے. کہ عیسائی جو یہ کہہ رہے ہیں جس سے ان کو روکا جا رہا ہے کہ ولا تقولوا ثلاثۃ, یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے, اس پر علماء نے بہت لکھا, امام رازی نے لکھا, امام غزالی نے لکھا, اور زوردار انداز میں. یہ وہ عظیم ائمہ ہیں کہ جنہوں نے یونان کے فلسفے کو توڑا اور عقلی تمام ان کی خام خیالیوں کا رد کیا, اور اسلام کو عقلی جامے کے اندر پیش کرتے ہوئے ایک عقل سے سوچنے والا, ایک اپنی لاجک اپنی منطق اپنی ذہنی گویا کہ قوت استداد کے ذریعے کسی شے کو پکڑے, اس کے لیے یہ راہیں حضرت امام رازی نے, حضرت امام غزالی نے, سرکار غوثی اعظم نے, داتا علی حجویری نے اپنی کتابوں کے اندر عقلی زور کے ذریعے ان کی عقلی باطل دعووں کو رد کیا اور اسلام کو نقل سے بھی اور عقل سے بھی ثابت کیا. کیونکہ پورا یونان اسلام پر چڑھ گیا تھا کہ جناب آسمان ہے تو اس کا کیا وجود, جنت ہے تو اس کا کیا وجود, جنت اوپر کیسی ٹنگی ہوئی ہے, حوریں کس طرح ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ جتنے اعتراضات تھے تو عقلی طور پر تھے. جہاں پر مسلمانوں کی عقیدوں کو ممبروں پر نقلی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا, مسلمان یہاں مضبوط ہو جاتے, باہر نکلتے تو جناب عیسائی انہیں پکڑ کر عقلی اعتراضات میں الجھا دیتے کہ عقل سے سوچو کبھی ایسا ہو سکتا ہے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے عجمیوں کے اس باطل اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی پوری مخلوق کے ایمان کو بچانے کے لیے سیدنا امام غزالی, سیدنا امام رازی, سرکار غوث اعظم, حضرت امام ماجد ماتوریدی, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام جعفر صادق, حضرت امام باقر, یہ وہ عظیم شخصیات منصہ شہود پر آئی ہیں کہ جنہوں نے نقلی ذریعے سے بھی اور عقلی ذریعے سے بھی یونان کے فلسفیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھے. اب یہاں پر صرف یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے عقلی طور پر بنایا کیا تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ. میرے دوستو یہ بات تو تمام کے نزدیک متفق ہے کہ عیسائیت کا جتنا مطالعہ کیا جائے اس میں جتنے بھی فرقے ہوں اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر آ جاتی ہے کہ ان میں سب فرقے اس بات پر متحد ہیں کہ جناب خدا کی ذات تین اقانیم میں تبدیل ہے. اقانیم ذات اصل شخصیت, کہ تین شخصیتوں میں اس کا وجود بٹا ہوا ہے. اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ایک وجود باپ ہے, ایک وجود علم ہے, ایک وجود روح الامین ہے. اس تین ترکیب کو گویا کہ بیان کیا جاتا ہے. اس فلسفے کو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, لیکن عالم ادیان اور اس روح زمین پر جتنے مذہب ہیں اس کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک فرقہ عیسائیت کا یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ تین اقانی, یہ جو تین شخصیت ہیں, ہے تو تین شخصیت, اس کی تعبیر کیا ہوگی, یہ کیسے ہوں گے, جس کی صورت اور ہیت کیا ہوگی. تو ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے
یہ جو تین ہیں، تین اقانیم بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تین الگ الگ جوہر قدیم ہیں، تین الگ الگ جوہر قدیم ہیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی ذات قدیم نہیں. کیونکہ وجود دو حساب سے ہوتا ہے، میں ذرا اس اصطلاح کو بھی پیش کر دوں، وجود دو حیثیت پر ہوتا ہے، کسی شے کا وجود دو حیثیتوں پر منحصر ہے، ایک قدیم ایک ممکن. خدا کی ذات قدیم ہے، قدیم اس کو کہتے ہیں جس کا نہ پہلا پتا ہو نہ آخر پتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو دوسرے انداز میں واجب الوجود کہتے ہیں، کہ جس کا وجود ہونا واجب ہے، کہ اس کا نہ ہونا محال ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے. تو فرمایا کہ یہ صرف جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. اور ممکن کیسی؟ ممکن اس کو کہتے ہیں جس کا وجود پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائے. تو مخلوقات جو ہے وہ ممکن الوجود ہے، وجود خدا کا بھی ہے، وجود مخلوق کا بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وجود بمانا ہونا، وجود بمانا جسم نہیں، وجود بمانا ہونا، اس کا موجود ہونا. تو موجود ہم بھی ہیں اور خدا بھی ہے، لیکن ہم موجود ہیں جو پہلے نہیں تھے، خدا کے لفظ کل سے ہم وجود میں آئے ہیں، لیکن رب کریم اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے لفظ ہمیشہ بھی مختصر ہے، نہ اس کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. عیسائی مشرک اور کافر اس لیے ہوئے کہ انہوں نے جہاں یہ عقیدہ تسلیس رکھا کہ باپ، علم اور روح الامین، ان تینوں وجود کو انہوں نے قدیم مانا. اور تین قدیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک عقل بھی اس کو نہیں مانتی کہ تین قدیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ قدیم تو کوئی ایک ہوگا. کہ مطلب یہ تینوں ہمیشہ سے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تینوں ہمیشہ سے؟ کوئی ایک ہو سکتا ہے ہمیشہ سے، اس کے بعد کوئی شے ہو سکتی ہے؟ نقطے سے ہی شے کی ابتدا ہوتی ہے، چشمے سے ہی دریا بہتا ہے، کسی ایک کے وجود پر متفق ہونا ہے. عیسائیت کے اوپر آج بھی مسلمانوں کا یہ بار اور قرض موجود ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تینوں قدیم ہیں، تو قدیم کی تعریف یہ ہے کہ قدیم تو کوئی ایک ہوگا اور وہی قدیم سب پر مقدم ہوگا، اور اسی مقدم کی وجہ سے بعد میں وجود نکلیں گے. جب تینوں قدیم ہو تو جس طرح ایک عالم شمسی میں دو سورج نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک عالم قدیم میں دو قدیم نہیں ہو سکتے. یہ عقلی طور پر ایک باطل عقیدہ ہے. تو جہاں یہ کہا گیا کہ خدا تین ہے، تو کہا کہ جناب ایک علم ہے، ایک باپ ہے، ایک روح امین ہے، اور تینوں کو کہا کہ جناب یہ تینوں قدیم ہیں، تو ایک فرقہ اس چکر میں آج تک گھوم رہا ہے. اور دوسرا جو ان کے اندر، یہ تین فرقوں کی وضاحت میں کرتا ہوں جو بہت زیادہ اس وقت پوری عیسائیت پر حاوی ہے. دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے ہیں، لیکن ان کی دو حیثیت، ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ہم انسان ہیں، اور ایک حیثیت ان کی باطنی کی ہے، اس میں وہ خدا ہے. تو اس سے بھی آپ دیکھیں یہ عقیدہ شرکیہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہیں تو انسان، لیکن خدا بطور خون کے ان میں حضور کر گیا العیاذ باللہ، اور ان کا یہ جسہ اور یہ جسم کا جو گوشت پوست نظر آ رہا ہے، یہ بظاہر ہے تو انسانوں جیسا، لیکن دراصل یہ خدا ہی ہیں. کہ خدا ان کے خون میں اس طرح صلاحیت کر گیا اور حلول کر گیا کہ خون جسم کو بناتا ہے، گوشت کو بناتا ہے، تو یہ جسہ بظاہر ہے تو انسانوں جیسا، لیکن یہ خدا ہی کا وجود ہے، اس لیے کہ اندر ان کے جو موجود ہے بطور خون کے، وہ خدا کی ذات ہے. تو یہ تینوں فرقے جنہوں نے عقیدہ تثلیث کی مختلف تعبیرات پیش کی ہیں، لیکن تینوں اس بات پر مختصر، یہ خلاصہ، تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک خدا قدیم کے قائل نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں ذاتوں کو قدیم کہتے ہیں. آپ کہیں گے آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ خدا تین ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے، عیسائی جب تک مشرق کی طرف تھا تو اس کا عقیدہ اور تمام معاملات اور تمام گویا کہ طرز تخاطب اور تمام طرز عمل گویا کہ ایک نہج کی طرف تھا. لیکن جب عیسائیت اپنے وجود سے بڑھتے ہوئے، اپنے معاملات سے بڑھتے ہوئے یورپ کی جانب گئی، تو یورپ کے جانب پہنچنے سے عیسائیت کے اندر زبردست قسم کا بگاڑ لازم آیا. اس لیے کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ تمام تقابل ادیان، جتنے دور زمین پر ادیان ہیں اسلام کے علاوہ، مشرقی تمام کو اٹھا کر دیتے، یہ عقیدہ تثلیث ہر مشرق کے اندر موجود ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب کے اندر وہ ایک خدا کے مجموعے کو جمع کرتے ہیں جس کو تھری مورتی کہتے ہیں، اور اس کو جمع کرتے ہوئے اس کو تین لفظ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الف، یعنی الف واو مین، جس کو اوم کہتے ہیں. تو یہ ہندوؤں کے اندر لفظ عقیدہ جو اوم پڑھا جائے، الف کو الگ کریں، واو کو الگ کریں، مین کو الگ کریں، تو ان کی ہندی زبان کے اعتبار سے اس کی ترتیب کو الگ کریں، تو یہ تینوں ان کے نزدیک تین خداؤں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک برہما، ایک وشنو اور ایک ریشو، یہ تین خداؤں کا مجموعہ. یہ کہتے ہیں یہ تین خدا ہیں،
اور یہ تین خدا آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو ان تین خداؤں کا عقیدہ، تو یہ صرف عیسائیت میں نہیں، یہ مشرکین جو ہمارے پڑوس ملک کے اندر موجود ہیں ہندو مذہب، اس کے اندر وشنو، ریشو اور گویا کہ اور برہما، یہ تین کو وہ مجموعہ سمجھتے ہیں، اور ان تینوں کو کس طرح پوجے، جس طرح وہ سلیب کا نشان لے کر اشارہ دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ اوم لکھتے ہیں کہ الف، اگر اردو میں ہم اس کو لکھیں تو الف واو میم، اور یہ تینوں کو الگ الگ وجود میں لیتے ہیں. تو اسی طرح تقابل ادیار میں ایک بڑا مذہب جو مشرکین کا ہے وہ ہندو، اس میں بھی گویا کہ عقیدہ ہے تثلیث موجود ہے. اس سے تھوڑا سا اگر ہم گویا کہ آگے کی طرف چلیں تو مصر ایک بہت پرانا مذہب رہا ہے، مصر قدیم کے اندر بھی یہ طرز تقاطب رہا، اور اس کے اندر انہوں نے خداؤں کے نام رکھے تھے. کیسے سالوس، آپ اردو بازار سے کوئی بھی تقابلی ادیان کتاب اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، کیسے سالوس انہوں نے اپنے بت کا نام رکھا تھا. اس میں بھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے تمام وجود ان تین خداؤں میں مشترک ہے، اور یہ تین خدا آپس میں دوست ہیں یا محبت میں گہرے ہیں، تو کیسے سالوس کے نام سے مصری قبیل اس کی عبادت کیا کرتے ہیں. اور ہندو مذہب گویا کہ ان تین کو اوم کی شکل میں بطور معبود سمجھتے ہیں، اور گویا کہ مصری قدیم جو ہے وہ کیسے قصوم اور سالوس کے نام سے اس کو گویا کہ بطور عبادت اور معبود کے تین خداؤں کا مجموعہ ہے اس کو تسلیم کرتے تھے. فارس کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو فارس کے اندر بھی یہ نظریہ موجود تھا، جس میں ازمرت، متناس اور اہرمن، یہ تین بتوں کے مجموعے کو ایک ساتھ کر کے اہل فارس پوجا کرتے تھے. اسی طرح اگر یورپ میں اگر ہم چلیں تو یورپ میں جب مسیحت کا عقیدہ پہنچا تو یورپ میں وہ یونانی جو رہتے تھے، وہ یونانی کسی خدا برحق کے ماننے والے نہیں تھے، بلکہ یہی یونانی جن کا فلسفے کے اندر ایک پوتی بولتا تھا، یہ بھی گویا کہ تین خداؤں کو کے مجموعے کے ماننے والے تھے. اسی طرح روم کے قدیم بت پرست بھی گویا کہ تین خداؤں کے ماننے والے تھے. عیسائی نے جہاں جہاں گردش کی، جیسے جیسے لوگ پہنچے، وہ غلط عقیدہ اس کے اندر استوار کرتا چلا گیا، حلول کرتا چلا گیا، ورنہ عیسائی عقیدہ تو توحید کا لمبردار تھا، لیکن جس شہر میں یہ گئے اپنی جہالت کی بنا پر ان کے دلائل سے مرعوب ہو گئے، اس معاشرے میں ایسے خلط ملط ہو گئے کہ پتہ نہیں چلا. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اگر گویا کہ گدھا نمک میں چلا جائے اور وہ گل کر نمک ہو جائے تو اب آیا اس کو کھانا جائز ہے کہ نہیں، تو گایا جناب وہ نمک میں گیا تو نمک کی صورت اختیار کر گیا. بالکل ایسی مثال عیسائیت کی ہوئی ہے کہ جب یہ یونانیوں کے ساتھ پہنچے، رومیوں کے ساتھ پہنچے، اس لیے کہ روم کے پرانے عقیدے کے جتنے لوگ ہیں وہ تمام قدیم زمانے کے بت پرست، اور ایسے بت پرست جو تین خداؤں کے مسلم عقیدے کو ماننے والے ہیں، جب رومیوں کا اور یونانیوں کا غلبہ عیسائی تعلیمات کے اوپر ہو گیا تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو سراسر توحید کے گویا کے مترادف اور عین مطابق تھی، اس میں بگاڑ پیدا کیا، اور بگاڑ پر کرنے کے بعد اپنے عقیدے کو اس میں ڈال کر عقیدہ عیسائیت جو سراسر اسلام کی تعبیر ہے اس میں بھی تین خداؤں کا نظریہ ڈالا. یہ مختصر کی تاریخ ہے کہ عیسائیوں میں تین خداؤں کا نظریہ کہاں سے گویا کہ داخل ہو گیا، لیکن آج بھی انجیل کے اندر یہ روایات موجود ہے، اور انجیل کے اندر وہ آیات موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی گواہ ہیں. ان میں تحریف تو کی، لیکن بہت سی آیات ایسی موجود ہیں جو آج قرآن کے عین مطابق ہیں، اسلام کے عین مطابق ہیں. میں ایک ہی آیت کا حوالہ پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت اختتام کی طرف ہے. آنے والے درس میں ہم حضرت عیسیٰ کی گویا کہ بندے ہونے پر بحث کریں گے، جو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے آگے رکوع میں کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح اس بات سے ناراض نہیں ہوں گے اور وہ آر نہیں سمجھیں گے کہ کوئی ان کو خدا کا بندہ ہے. مجھے جب سرکار کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بندے ہیں تو عیسائی مناظرہ کرنے سامنے آئے. وہ مناظرہ انشاءاللہ میں آنے والے جمعے پیش کروں گا آپ کے سامنے، جو میرا آقا کا تاریخی مناظرہ عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء سے رہا. وہ کہتے ہیں آپ نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ بیٹا کہنا تو توہین ہے. اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح ہرگز اس بات کو آر نہیں سمجھیں گے کہ انہیں کوئی خدا کا بیٹا سمجھے، اس لیے کہ بندے کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھے. میرے آقا جب معراج گئے تو اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا کہ بما اشرفت یا محمد، محبوب میں نے تجھے اتنی بلندی دی، بتا میں تجھے کس لقب سے یاد کروں، میں تجھے کون سے لقب سے نوازوں، آج میں نے تجھے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ میرا عرش بھی تیرے قدم کے پرے رہ گیا اور تو عرش سے بھی بلند ہو گیا، محبوب میں تجھے کس شرط کے ساتھ نوازوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرماتے ہیں بنسبتی الیک بالعبودیتی، یا اللہ اس نسبت سے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے، تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے. تو انسانیت کی سب سے بڑی معراج یہ ہے
کہ وہ شیخ پیر یہ تمام معاملات تو جگہ پر ہے، لیکن اصل معراج کیا ہے؟ کہ خدا اسے بندہ کہے یا وہ دل میں یہ سوچے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. تو فرمایا یہی ہر عبادت کی روح ہے، یہی ہر عبادت کا گویا کہ مغز ہے.
چلتے چلتے وہ میں انجیل کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں جو پورے قرآن پر دال تمام مسلمانوں کی ترجمانی کر رہی ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ترجمانی کر رہی ہے موجودہ انجیل کے اندر. ہمارے پاس عربی کا نسخہ بھی ہے انجیل میں، اور اردو بازار میں جو مختلف پریس میں چھپتا ہے جس میں چاہے جو لکھ دیا اس نے چاہے وہ لکھ دیا، اس قسم کے دو تین نسخے بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن تب میں سب میں تقریباً یہ آیت کسی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. یہ اللہ رب العزت کے کلام کی حقانیت ہے کہ جناب کہیں پر بگاڑ پیدا ہوا اس میں اللہ نے خوش نمونہ اور عبرت کے لیے نشان بھی رکھے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ لے تو وہ قرآن کی صادقی نظر آئے گی، قرآن کی تفسیر نظر آئے گی. انجیل کے اندر سورۃ نمبر یوحنا باب نمبر 17 اور آیت نمبر 3 پر یہ موجود ہے. سورۃ یوحنا باب 17 آیت نمبر 3، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاذہ ہی الحیات الابدیۃ ان یعرفوک انت الہ حقیقی وحدہ ویسوع المسیح الذی ارسلتہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سنو، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق کو اور یسوع مسیح کو جس نے تجھے بھیجا ہے جانے. یعنی حضرت عیسیٰ وصیت کر رہے ہیں اپنی قوم کو کہ سنو، اصل زندگی یہ ہے کہ تم خدائے برحق کو جانو اور جو مسیح تمہارے سامنے رسول بن کر آیا اسے جانو. یہ انجیل میں گویا کہ موجود ہے. انجیل سورت یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 3 پر یہ آیت موجود ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تم لوگ خدائے واحد اور برحق کو اور یہ یوسف مسیح جو تمہارے سامنے رسول بن کر آئے ہیں اور جس کو خدا نے بھیجا ہے اس کو جانے. تو گویا کہ حضرت عیسیٰ کی یہ وصیت بھی آج بھی قرآن کے اندر گویا کہ موجود ہے، اور واضح طور پر گویا کہ آیت موجود ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ کے لفظ موجود ہے کہ الہ حقیقی وحدہ، ایک خدائے حقیقی ہے جو واحد و برحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائیوں نے بے شمار آیتوں میں تحریف کی، لیکن یہ آیت عقیدہ توحید پر، عقیدہ وحدانیت پر اسلام کی طرف سے ایک دلیل ہے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس حق پیغام اور عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے، تمام انبیاء کی تعظیم و تکریم کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت عزیر، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ ان یہ وہ نام ہے کہ جن پر اختلاف رہا ہے، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، اور ہم مسلمان